والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طلبا رمضان المبارک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے انسان شناسی حضرت قرآن، اور اس حوالے سے ہماری 20 نشستیں الحمد للہ ہوئیں، جس میں ہم نے سورہ دہر کی ابتدائی 3 آیتوں کو بنیاد بناتے ہوئے معرفت انسان کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس میں ہم نے قرآن کریم کی بہت ساری دیگر آیتوں کا بھی سہارا لیا، ان کی مدد لی، تاکہ ہم اس انسان شناسی کے موضوع کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. میں خلاصتاً ان 3 آیتوں کو آپ کے سامنے دوہرا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ انسان، اس آیت کا نچوڑ کیا ہے کہ وجود انسانی اس شکل میں آنے سے پہلے کسی اور شے کے طور پر موجود تھا، اور اسی وجہ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ انسان عدم سے وجود میں آیا ہے، بلکہ انسان پردہ غیب سے ظاہر ہوا ہے. یعنی وجود انسانی کی خلقت کو اگر آپ بتانا چاہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ عدم سے وجود میں آیا، یعنی فرام نتھنگنیس ٹو بینگ نہیں ہے، بلکہ انسان کس طریقے سے وجود میں آیا کہ پردہ غیب میں تھا، ارادہ الہی میں تھا، اور وہاں سے اس شکل میں ظاہر ہوا. لم یکن شیئا مذکورا، اور لفظ دہر پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ انسان جس ٹائم فریم میں تھا زمان میں آنے سے پہلے، اس ٹائم فریم کا نام ہے دہر، اور اس کی نوعیت کچھ اور ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ 2-3 مقامات بھی قرآن کریم میں فائنڈ آؤٹ کریں کہ جہاں پر ان زمانوں کی بات کی گئی ہے کہ جو زمانے ہمارے زمانے سے مختلف لوٹا، اس میں سے ایک سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 اور ایک سورہ معارج کی، یہ بھی شروع کی 3-4-5 آیت، اور ان میں اگر غور کریں تو 2 مختلف زمانوں کی بات آتی ہے. یعنی سورہ سجدہ کی جو آیت ہے اس میں وقت کی نوعیت مختلف ہے، اور سورہ معارج کی آیت میں وقت کی نوعیت مختلف ہے. سورہ سجدہ کی آیت یہ کہتی ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ وہ تدبیر کرتا ہے امور کی آسمان سے زمین تک. ثم يعرج الیہ، پھر وہ امور اس کی طرف عروج کرتے ہیں، بلند ہوتے ہیں. فی یوم، اس یوم میں، کان مقدارہ الف سنۃ، جس کی مقدار 1000 سال کے برابر. مما تعدون، جو تم گنتی گنتے ہو، ان سالوں کی جو گنتی، ایئرس کی جو گنتی تمہارے پاس ہے، اس کے 1000 سال کے برابر وہ دن ہے کہ جس میں امور زمین سے آسمان، یعنی ہم سے اوپر والا جو عالم ہے اس کے ٹائم فریم کیا ہے، ہمارا 1 سال، وہاں کے 1000 سال، ٹھیک ہے، جو ہم سے اوپر. سورہ معارج میں کی 3 آیت میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ، عروج کرتے ہیں ملائکہ اور روح الیہ، اس کی طرف، خدا کی طرف. فی یوم، اس یوم میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس یوم میں کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہو جائے. تو جس عالم میں ملائکہ اور روح خدا سے ملتے ہیں وہ عالم یقیناً یہاں سے بہت اوپر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا عوالم کی ترتیب، کہ ملک اور ملکوت اور جبروت اور مشیت اور اس کے اوپر اوپر، تو آپ جتنا اوپر چلتے چلے جاتے ہیں اتنا ٹائم کیا ہوتا ہے، سلو ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی آپ سے اوپر جو وقت ہے اس کا ایک یوم ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. خدا کے پاس جو وقت ہے جہاں پر ملائکہ اور روح پائے جاتے ہیں، اس کا ٹائم فریم وہاں کا ایک یوم ہمارے 50,000 سال کے ساتھ. تو اس چیز کو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا تھا جب ہم نے دہر بتا دیا کہ ہر عالم کا ٹائم فریم ایک جیسا نہیں ہوتا, فرق ہوتا. تو اسی وجہ سے قرآن کریم نے خاص طور سے جو تین اوقات کی بات کی ہے, زمان, دہر اور سرمد. تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ترجمے میں ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ہم اپنا ہی وقت سمجھ لیں, یہ بہت بڑی ہی بات ہے.
ہمارے یہاں جو یوم ہے اس کو ہم تعریف کرتے ہیں دن رات سے 12 گھنٹے سے لوگ رہتا ہے اور 12 گھنٹے رات ہوتی ہے, مگر ہم رات میں جو دو اوقات بتائیں گے اس میں ایک وہاں کا ایک دن.
اچھا, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ اس سلسلے کی جو پہلی تقریر ہے وہ آپ سن لیں, مجھے وہ باتیں دہرانا پڑ جائیں گے. یعنی کہ ہم نے پوری تقریر اس پہ دی, پوری تقریر اسی پہ کی کہ ٹائم کیا ہوتا ہے, ٹائم کیسے بنتا ہے, ٹائم فریمز الگ الگ کیسے ہوتے ہیں, تبائی اور تبدل, یہ ساری پوری ایک تقریر اسی پہ. وہ پہلی تقریر دہر کے بارے میں جس کے بارے میں. تو انسان عالم غیب سے ظہور میں آیا اور زمان میں آنے سے پہلے وجود انسانی دہری اوقات میں تھا. اس کے بعد انسان کو خلق کیا ہم نے, انسان کی خلقت کی نسبت خدا نے اپنی طرف کی کہ ہم نے انسان کو خلق کیا. کیسے خلق کیا؟ نطفہ انشان سے, ایک مخلوط نطفے سے جس کو ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں گزارتے رہے, یہاں تک کہ ہم نے اس کو سمیع اور بصیر قرار دے دیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ہدایت کی سبیل, اسے ہدایت کی سبیل کی تاکہ اس چیز کو ہم دیکھ لیں کہ شاکر کون ہے اور کفور کون ہے. یہ گفتگو تقریباً جو ہماری کی طولانی آپ کے ذہن میں ہوگی, مختصر ہے, میں نے آپ کو اس کا حوالہ خلاصہ پہن کر دیا. تو ہماری بات ختم یہاں پر ہوئی تھی کہ پروردگار نے انسان کو جو نعمت وجود عطا کی, نعمت جسم عطا کی, نعمت عقل عطا کی, ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد خدا کیا چاہتا ہے ہم سے, کہ ہم میں سے کون اپنے ارادہ اور اختیار سے ان نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے اور کون اپنے اختیار سے ان نعمتوں کا کفران کرنے والا. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ بات بھی آخر آخر میں ہم نے اس کو بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سب سے زیادہ زور کس بات پر ہے, انسان کے ارادے اور اختیار اور چوائس. یعنی ہمارے سفر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہماری چوائس سے. جب ہم خود اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ مجھے ایسی زندگی گزارنا ہے, مجھے یہاں تک جانا ہے, سفر کی ابتدا وہاں سے. اس لیے ہمیں اس بات پر بہت زیادہ متوجہ رہنا ہے کہ میرا فیصلہ ہے کیا. نبی بھی ہم جیسے ہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس معاشرے نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اس طبعی اور حیوانی زندگی کی خوشحالی ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے, باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب باتیں ہیں. ایون زیادہ تر افراد آخرت میں بھی جو چیز چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی آخرت میں بھی خدا کو کون چاہتا ہے, رضوان خدا کو کون چاہتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور سورہ توبہ میں بھی اسی طریقے سے آیت آئی کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, کہ انسانوں کے لیے زینت دے دی گئی شہوتوں کی محبتیں. انسانوں کے لیے کون سی چیز زینت ہے جو جس کی طرح ان کے دل اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ شہوتوں کی محبتیں. وہ شہوتیں ہیں کیا؟ من النساء, عورتیں, والبنین بیٹے, والقناطیر المقنطرۃ اور ڈھیر لگے ہوئے, کس کے؟ من الذهب ومن الذهب والفضۃ, سونے اور چاندی کے ڈھیر, والمصومت اور پلے ہوئے جانور مویشی، یہ سب کے سب جو ہیں اس کی شہوت اور اس کی محبت اس میں انسانوں کے دل الجھے ہیں۔ تو آؤ میں اس سے بہتر تمہیں کوئی چیز بتاؤں کہ وہ جنت جس میں یہ فلاں 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 نعمتیں ہیں، لیکن اس کے بعد آیت کہاں پہ آ کے آتی ہے؟ ورضوان من اللہ، کہ اصل چیز جو بہشت میں ہے جو قابل قدر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضوان، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی۔ ایسے کتنے افراد ہیں کہ جو بہشت کو خوشنودی خدا کا مقام سمجھ کے چلتے ہیں؟ سب کے سب جس طریقے سے کہ دنیا کی شہوتوں میں مبتلا ہیں، یہاں پر انہیں یہ نظر آتا ہے کہ دنیا کی شہوتیں جلدی ختم ہو جانے والی ہیں، آخرت کی لذتیں زیادہ باقی رہنے والی ہیں، تو اس فانی لذت سے باقی لذت تو بدل گئی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بہرحال تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا ہے اور جن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کی راہوں کا تعین کرنا ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچے۔ اب اس کے آگے اسی موضوع کو بڑھاتے ہوئے، یعنی کہ اب یوں سمجھ لیجیے کہ اب ہمارا فوکس جو ہے، ہمارا کینوس اب تھوڑا سا اور وسیع ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو ہمارے سامنے سوال ابھرتا ہے، سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس میں ہم دیگر مکاتب فکر یا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، کہ جب ہم انسان کے حوالے سے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، نطفے سے خلق کیا، اس کو یہ بنایا، وہ بنایا، وہ بنایا، ٹھیک، لیکن انسان بذات خود چیز کیا ہے؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کیوں بسایا گیا؟ ایک اختیاری، سمجھدار، باشعور مخلوق کے طور پر اس دنیا میں انسان کو رکھنے کی بنیادی وجہ کیا ہے خالق کی نظر؟ تو یہ دو سوال ہمارے سامنے مزید پیدا ہوتے ہیں کہ حقیقت انسان کیا ہے، اصل انسان کے وجود کس چیز کا نام، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اس عرض پر اس انداز سے کیوں بسایا گیا، کیوں رکھا گیا؟ ٹھیک ہے، یہاں سے پھر ہم تھوڑا سا آگے چلنا شروع۔ اس بات کا، یعنی کہ یہ موضوع کہ حقیقت انسان کیا ہے، یہ فلسفے کا یا جتنے بھی لوگ انسان کے وجود پر غور کرتے ہیں ان کا یہ اساسی اور بنیادی ٹاپک ہے، کہ سب سے زیادہ بحث اسی بات پر ہوتی ہے اور سب سے زیادہ پرلطف یہ کہ اس مسئلے کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا، کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ حقیقت انسان کیا ہے۔ اگر جیسے میں آپ میں سے بھی کسی سے پوچھنا چاہوں کہ آپ کے خیال میں حقیقت انسان کیا ہے، کیا بتائیں گے؟ وہ تو تمام کائنات ہے، کہ انسان بھی جاتے سوچے ہوا حقیقت انسان، جیسے مثال کے طور پر کم از کم چار یا پانچ ڈسٹنکٹ مکاتب فکر ہیں حقیقت انسانی کے بارے میں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ صرف مادی اور طبعی ہے، یعنی یہ مادی اور طبعی جسم جو ہے بس یہی انسان کی حقیقت ہے، اس کو ہی اچھے طریقے سے باقی رکھنا، اسی کی فلاح کی فکر کرنا، بس یہی ہے انسانی زندگی، جس کو ہم نظریہ مادی کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے نظر میں کیا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا یہ جسم، جس میں طبعی و مادی، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے افراد جو ایسا زبان سے نہیں کہتے ہیں، لیکن پھر وہی کہ وہ اپنے عمل سے تقریباً یہی بات کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ ماورائے مادہ کسی حقیقت کا شعور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس تک پہنچنے کے لیے دقت کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہ انسان کی حقیقت، انسان کے وجود کیا ہے؟ صرف مادہ اور طبیعت، اس نے جتنی لذتیں اٹھا لی، جتنے مزے کر لیے، بس وہی زندگی ہے، باقی کچھ نہیں۔ اس کے بالکل اپوزٹ اینڈ پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, انسان کی حقیقت جو ہے وہ پیورلی روحانی ہے اور روح ایک غیر مادی چیز ہے, مجرد شے ہے کہ جس میں مادیت کا کسی بھی طریقے سے کوئی گزر ہے ہی نہیں. تو انسان کو جو کچھ بھی ہے وہ اس کی روحانیت ہے. اس قسم کے افراد کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جس میں مادی کی ہر طریقے سے نفی کی جائے. میں جو آپ نے دیکھا نا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا, اپنے جسم کو اذیتوں میں رکھنا یا دنیاوی چیزوں سے مکمل طور سے منہ موڑ لینا, ان کا نظریہ کیا ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ بوجھ ہے, ایک رکاوٹ ہے, ایک پریشانی ہے, ایک عذاب ہے. اصل انسان کی زندگی کی حقیقت یا انسان کے وجود کی حقیقت روحانی ہے. تو اپنے جسم کو جتنا دباؤ میں رکھو گے, جتنا حقیر کرو گے, اتنی ہی تمہاری روحانیت مضبوط ہو جائے گی. اس قسم کا نظریہ تقریباً کن کا ہے, صوفیہ کا, کہ جو اس قسم کی روش پر عمل کرتے ہیں, تارک الدنیا یا عیسائیوں میں روحانیت. اس کے بعد تیسری منزل پر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان پیور عقل, انسان کی حقیقت اس کی عقل. عقل کیا چیز ہے؟ فیکلٹی آف ریزننگ, دلیل و برہان کے قائم کرنے کی صلاحیت. یہ عقل ہے لوگوں کی نظر کہ یہ دلیل اور برہانی صفت جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے اصل وہ چیز ہے, اور باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں یا اس کی خدمت کے لیے. یعنی آپ جب جس چیز کے بھی قائل ہوتے ہیں کہ یہ انسان کی اصل و حقیقت ہے, تو باقی جتنی بھی چیزیں آپ کو انسانوں میں نظر آتی ہیں در حقیقت اس کی خدمت کے لیے لگا ہوئی. یعنی اگر انسان کی خدمت, انسان کی حقیقت طبیعت ہے اور مادہ ہے, تو باقی ہر چیز اس کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی. یعنی یہ مخدوم ہے, باقی سب خادم ہے. اسی طریقے سے اگر انسان کی اصل روحانیت ہے تو وہ اصل ہے, مخدوم ہے, باقی ہر چیز کو اس کی خدمت کرنا ہے. اگر انسان کی اصل اس کی عقل ہے, فیکلٹی آف ریزننگ, تو باقی ہر چیز اس کی خدمت کے لیے. یعنی کہ ایسے افراد آپ دیکھیں گے سوائے دلیل و برہان کے باقی ہر چیز کو رد کر دیتے ہیں, کسی چیز کو نہیں مانتے. چوتھی ایک چیز لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت اس کے جذبات ہیں, ایموشنز, اور ان جذبات میں جو سب سے قابل قدر جذبہ ہے وہ محبت کے لیے ہے. انسان کی اصل اور اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے جذبات اور ایموشنز جو اس کو دیے گئے ہیں, اور محبت. اس قسم کے اشعار بھی خاص طور سے شاعرانہ زبان میں اس تصور کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کس لیے پیدا ہوا ہے, تاکہ محبت کرے, تاکہ محبت دے. محبت کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے, محبت کے بغیر زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں. تو یہ چار مختلف مکاتی کے فکر ہیں کہ مادی, روحانی, عقلی یا برہانی اور جذبات. کوئی کہتا ہے انسان کی یہ حقیقت ہے, کوئی کہتا ہے انسان کی یہ حقیقت ہے, نہیں اصل ہے, باقی سب اس کے لیے ہیں. جدید دور میں پچھلے 200 سال سے کے دوران مغرب کے اندر جو ایک پوری نئی تحریک رونما ہوئی, اور جس میں علمی بھی تھی, فلسفی بھی تھی, مادی بھی تھی, یعنی ساری چیزوں کو لے کے چلے, صرف اس میں ایک چیز نہیں ڈیولپمنٹ, اور جس کو ہم بظاہر کہتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولیوشن یا رینیسانس اور اس قسم کی چیزیں, انہوں نے ایک اور ہی نظریہ, نیا نظریہ دیکھا. انہوں نے کہا کہ انسان حیوان ناطق, یہ نظریہ خاص طور سے ڈارون کے ذریعے سے سامنے آیا, ڈارون کے بعد سے, کہ انسان کیا ہے, حیوان ناطق ہے. یعنی انسان میں دوسرے حیوانات والی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, پلس ایکسٹرا کیپیبلٹی کہ انسان اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ایکسپریس کر سکتا ہے, اس انداز سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے, نطق کر سکتا ہے, جو دوسرے حیوانات نہیں کر سکتے. تو انسان کی خصوصیت کیا ہے؟ ویسے تو وہ اپنے وجود میں وہی ہے کہ جیسے دیگر حیوانات ہیں, لیکن اس میں ایک خاص بات کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں غیر معمولی طاقت اور قوت ہے. یہ ہے حیوان نادر. انسانوں کی کتنی تعریفیں آئیں انسانی حقیقت کے اعتبار سے؟ پہلی یعنی کہ یہ قدیم بحث ہے کہ کچھ نے کہا مادی، کچھ نے کہا روحانی، کچھ نے کہا عقل، کچھ نے کہا جذبات و محبت، اور جدید دور میں جو ایک نئی فکر سامنے آئی وہ ہے کہ یہ وہی ہے جیسے سارے حیوانات ہیں، بس صرف اس میں نطق کرنے کی ایک اضافی اور ایکسٹرا آرڈینری کیپیبلٹی پائی جاتی ہے. شاید کوئی یہ کہے کہ اس قسم کی بات قرآن سے بھی کہیں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ سورہ رحمان میں ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور علمہ البیان، اور اس کو بیان کا علم عطا کیا یعنی پاور آف ایکسپریشن دی. اور یہ بات درست ہے کہ انسان کی پاور آف ایکسپریشن حیرت انگیز، اور سارے کا سارا جتنا کھیل ہے انسانی ترقی کا، اگر اس میں یہ بیان کی طاقت نہ ہوتی، لطف کی طاقت نہ ہوتی، تو پھر انسان بھی دیگر جانوروں کی طرح ہوتا. یعنی یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہم میں اگر اس طریقے سے بول کے ایک دوسرے کو سمجھانے کی صلاحیت نہ ہوتی، یعنی ہو کیا رہا ہے، میں صرف میری زبان سے اگر آپ ویسے دیکھیں ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو میری زبان سے ہوا میں کچھ ارتعاشات پیدا ہو رہے ہیں، وائبریشنز پیدا ہو رہی ہیں، وہ وائبریشنز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، اس سے زیادہ فزیکلی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، فزیکلی تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن ہم جب اس طریقے کی کسی مجلس یا محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن اور ہماری فکر کتنے مراحل طے کرتی ہے صرف ان باتوں کو سوچ کر جو ہم سن رہے ہوتے ہیں، کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. یعنی انسان کی قوت ناطقہ، قوت بیان، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بات درست ہے. لیکن کیا انسان حیوان ناطق ہے؟ نہیں. اب قرآنی اصطلاح، قرآنی فکر کے تحت حقیقت انسان کیا ہے؟ انسان حی متعلق، یہ میں نے تھوڑی دقیق اصطلاح استعمال کر لی، حی متعلق، حی حی اور یہ پہ تشریح، حی متعلق، میم تے الف لام اور چھوٹی ہے، یعنی حی متعلق. قرآن کیا کہتا ہے کہ انسان ایک ایسا موجود ہے جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. پہلی بات یہ چیز انسان کے بارے میں اس طریقے سے اور کوئی نہیں کہتا قرآن اور معصوم کی زبان کے علاوہ، کہ انسان حی ہے، خدا کی صفت حیات انسان کو ملی بھی ہے، اور انسان جب زندہ ہوا، جب سے ہم زندہ ہیں، شعوری زندگی میں آئے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم کہیں موجود تھے لیکن شعوری طور پہ موجود نہیں، جب سے یہ شعوری حیات مجھے ملی ہے اس میں ترقی ہی ہوتی جائے گی، تنزل ہی نہیں ہوگی. یہ شعور ہر مرحلے زندگی پر کیا ہوگا، بڑھے گا. خلقتم للبقاء لا خلقتم للفناء، پیغمبر اکرم نے کہا کہ تم باقی رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہو، نہ کہ فنا ہو جانے کے لیے. بل انتم تنتقلون من الدار الى الدار، لیکن تم اپنی زندگی میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کیے جاتے رہو گے، اور جب بھی تم ایک دار سے گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاؤ گے تو تمہارے شعور کی ایک ترقی کے ہمراہ انتقال ہوگا. یہ انتقال کیسے ہوگا؟ شعور کی ترقی کے ہمراہ، کہ ہم جتنا شکم مادر میں سمجھتے تھے اس دنیا میں آنے کے بعد اس سے سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ سمجھنا شروع ہوگا. جتنا یہاں شکم عرض میں سمجھتے ہیں اتنا ہی بطن عرض سے نکل کے عالم آخرت میں جانے میں ہزار گنا زیادہ تمثیلی بات کیا، مثال کے طور پر کہ ہزار گنا زیادہ ہمارے شعور میں مزید اضافہ ہوگا. یہ قرآن اور معصوم کی فکر کا ہی بات بتا دی یہاں تک انسان کے بارے میں، کہ انسان حی ہے، زندہ ہے. اور اس چیز کا آپ مجھے بتائیں کہ ایک بہت بڑا اثر زندگی پہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ کہ ایک وہ شخص ہے جو اس چیز کا قائل ہے کہ مجھے اس 50-60 سال کے بعد مار کے مٹی میں چلے جانا، اور ایک وہ انسان ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کبھی نہیں مرنا، اور جب بھی میں ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوں گا تو ہمیشہ میرے شعور میں ترقی ہو جائے گی، اس کا فرق پڑے گا ہی نہیں میرے اوپر. کیا فرق پڑے گا؟ کہ اب میں اس بات کی طرف سے کانشیس ہو جاؤں گا، متوجہ ہو جاؤں گا کہ اگر مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور میری زندگی میں فلاح میری اور اصلاح خود میرے کردار اور عمل پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، تو اب مجھے ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزارنا پڑے گی. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کو اس بات کو سمجھنا ہے حقیقت انسان کیا ہے، اڑی زندہ ہے، انسان کو کبھی نہیں مرنا، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے جانا ہے شعور کی ترقی کے ساتھ، اور جو میری زندگی ہے اس میں میری اچھائی فلاح اور یا خرابی کا دار و مدار کس بات پر ہے، خود میرے کردار پر میرے عمل. اب مجھے ایک متوجہ حالت میں زندہ رہنا، یوں ہی نہیں زندہ رہنا کہ بس ایک لائف گزر رہی ہے. اور جو لوگ متوجہ ہوتے ہیں حالت انابہ اور یقظا یعنی توجہ اور بیداری کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے اور سیکنڈ کا حساب رکھتے ہیں. یعنی جس طریقے سے آئمہ اور انبیاء آن ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، کہ ان کی نظر میں یا ان کی منطق کی روح سے زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. کس لیے ضائع نہیں ہونا چاہیے؟ کہ جس میں میں اپنی فلاح کے لیے کوئی چیز جمع نہ کر سکوں، ذخیرہ نہ کر سکوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے. متعلق، دوسرا اس کا ٹکڑا کیا ہے کہ انسان کیا ہے، یہ متعلق، یہ زندہ وہ ہے کہ جو اپنے الہ اور معبود کا فطری شعور رکھتا ہے. یعنی انسان صرف زندہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے کہ جو اپنے الہ اور اپنے معبود کا فطری شعور ہے. تو قرآن اور معصوم کی نظر میں جتنی بھی باتیں کی گئیں اس کے نچوڑ کے طور پر یہ دو لفظ سمجھ. حقیقت انسان کیا ہے؟ یہ متعلق. آج کے دور مغرب، فلسفہ مغرب کیا کہتا ہے حقیقت انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نطق کرنا، بیان انسان کی ایک بہت غیر معمولی صلاحیت ہے، لیکن حقیقت انسان ہے یہ متعلق کہ انسان موجود زندہ ہے، باقی ہے اور اپنے الہ کا شعور رکھنے والی مخلوق. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تو ایک کے بعد ایک مرحلہ رنج اٹھاتا جائے گا یہاں تک کہ اپنے رب سے ملاقات کرے. یہ انسان کس حال میں ہے؟ حالت سفر میں. یہ سفر کس کی طرف ہے؟ ملاقات رب کی طرف، لقائے پروردگار. اور دوسری جگہ پروردگار نے ارشاد کیا قرآن میں ہی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا؟ یہ چیز تو تیری فطرت میں ہے نا، یہ تعلق خدا کی طرف جانا، خدا کی تلاش کرنا، خدا شناس بننا، یہ تو تیری فطرت اور اصل حقیقت ہے. اس بارے میں تجھے کس نے دھوکہ دے دیا کہ تو اس مقصد اصلی حیات کو چھوڑ کر اور باقی چیز کو دے. ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو اس حوالے سے ان باتوں کو یاد رکھیے گا کہ مختلف نظریات میں قرآن کریم کا نظریہ بالکل الگ ہے، اور قرآن کی اور معصوم کی منطق کی روح سے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب انسان کے لیے ہیں تاکہ انسان اپنے مقصد اصلی یعنی لقاء رب تک پہنچ سکے. مادیات کی بھی آپ کو ضرورت ہے, روحانیات بھی آپ کو چاہیے, عقلیات بھی آپ کو درکار ہیں, جذبات بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے, نطق اور بیان بھی ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. لیکن یہ سب کا سب کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ لقاء پروردگار تک پہنچا جا سکے. یہ حقیقت انسان کے بارے میں نظریہ ہے کس کا؟ قرآن اور مسلم. کہ ابھی جیسے سورہ دہر کی آیت ہے وہ خلقت انسان کی بات کر رہی ہیں, لیکن ایک جو چیز موضوع بحث بنتی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. تو انسان کی حقیقت کیا ہے کہ یہ وہ موجود ہے جسے رب نے ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بنایا, اور یہ وہ موجود ہے کہ جسے رب نے اپنے لیے بنایا ہے. کہ تجھے ان مراحل کو طے کرتے ہوئے کس سے ملاقات کرنا ہے؟ اپنے پروردگار سے ملاقات, اور اس سفر میں کو کامیابی سے طے کرنے کے لیے خدا نے انسان کو عقل بھی دی, روح بھی دی, جسم بھی دیا, جذبات بھی دیے, بیان بھی دیا, نطق بھی دیا, کافی سے. تو انسان کی حقیقت روحانیت نہیں ہے, انسان کی حقیقت طبیعت نہیں ہے, انسان کی حقیقت عقل نہیں ہے, بلکہ انسان کی حقیقت الہی ہے. انسان وہ موجود ہے کہ جو اپنی اصل میں, اپنی جڑ میں کس سے وابستہ ہے؟ الہ اور معبود سے وابستہ ہے. اور انسان کا سفر کیا ہے؟ کہ اپنے اختیار سے, اپنے شعور سے اپنی حقیقت تک پہنچ جانا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں کہاں ملتی ہے, معراج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ سیر و سفر انسانی یہی میرا ہے, اپنی حقیقت یعنی اپنے الہ تک پہنچانا, اپنے معبود تک پہنچانا, یہ حقیقت انسان. میں امید کرتا ہوں بہت واضح ہو جائے. اور اسی وجہ سے شہید مطہری نے اس پہ بہت خوبصورت بحث کی ہے, ان کی ایک کتاب کی چھٹی ہوئی اردو میں بھی, انسان کامل. انسان کامل میں انہوں نے اس قسم کے مختلف نظریات کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اس کی مثال تقریباً وہی ہے کہ جو مولانا روم کے یہاں بھی ملتی ہے اور بھی حکایتوں میں ملتی ہے, کہ پانچ اندھے گئے اور ان کو ایک ہاتھی سامنے نظر آ گیا. اب کسی نے اس کے پیر کو چھوا تو اس نے کہا یہ ستون ہے, کسی نے اس کی سونڈ کو چھوا تو اس نے کہا یہ بہت بڑا سانپ ہے, کسی نے اس کے کانوں پہ ہاتھ رکھا تو کہا یہ بہت بڑے پردے کی مانند ہے, کسی کا ہاتھ اس کے جسم پہ پڑ گیا تو اس نے کہا یہ بہت بڑی دیوار ہے. نہیں, ان سب چیزوں سے بالکل ہاتھ نہیں بنے. تو انہوں نے یہ مثال دی کہ وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کی حقیقت یا روحانی ہے یا تبڑی ہے یا جذباتی ہے یا عقلی ہے, وہ ان اندھوں کی مانند ہیں کہ جو اس ہاتھی کو دیکھ کے الگ الگ چیز کو ٹٹولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں یہ. نہیں, انسان کی حقیقت کیا ہے؟ الہی, اور اس میں یہ سب کچھ شامل ہے. یہ سب کا سب یعنی آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ اگر آپ اپنے جسم کو اگنور کر دیں گے آپ آگے نہیں جا سکیں گے. اس جسم کی بھی اہمیت ہے. وہ بات صوفیہ کا وہ نظریہ درست نہیں ہے کہ اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے جسم کو خراب کرو, بالکل درست نہیں ہے. اس کے اپنے مقاصد ہیں, جسم سے ان مقاصد کو حاصل کیجیے, آپ کی روحانیت کے اپنے ڈائمنشنز ہیں, وہاں سے اس چیز کو حاصل کیجیے, اور تب یہ پورے مجموعے کا نام زندگی انسانی ہے. اگر آپ زندگی سے جذبات کو نکال دیں زندگی میں خرابی واقع ہو جائے گی. اگر آپ زندگی سے محبت کو خارج کر دیں گے, یعنی صرف دلیل و برہان, ہر چیز چل سکتی ہے دلیل و برہان میں, نہیں چل سکتی. یا اسی طریقے سے آپ خالی جذباتی ہو جائیں اور عقل کو باہر کر دیں, پھر بھی زندگی خراب ہو جائے گی. تو اس پورے مجموعے, اور اس کے لیے انہوں نے شہید مطہری نے کہا ہے کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ وہ انسان کامل ہوتا ہے، وہ حقیقی انسان ہوتا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے مثال کے طور پر جناب امیر المومنین علیہ السلام ایسا نہیں کہ باقی معصومین، ظاہر ہے کہ سب اس مراحل پر انبیاء اور اجماع سب اس منزلت پر فائز ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ کچھ ہستیوں میں کچھ چیزیں بہت زیادہ پروناؤنسڈ ہو کے سامنے آتی ہیں. تو جناب امیر کی شخصیت میں یہ جو مختلف صفات انسانی کا مجموعہ ہے علیحدہ علیحدہ، تو ایک شخصیت میں بڑے حسین مجموعے کی شکل میں سامنے آتا ہے. ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں گے، کہتے ہیں ایک طرف تو آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جب آپ محراب عبادت میں ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آہو نالاؤ گریاؤ جاری ہے خدا کی بارگاہ میں کہ جیسے اس شخص نے کبھی دنیا کی شکل نہیں دیکھی. اس انداز سے جس انسان کا رونا ہے اور محراب عبادت میں اس کی بندگی کا عالم ہے کہ جیسے اس شخص نے دنیا کو بھی دیکھی نہیں، دنیا کے معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہے. اب یہی وہ انسان ہے کہ جب صفین میں امیر شام کے لشکر نے دریا پہ قبضہ کر لیا اور آپ کی فوجوں سے پانی کو روک دیا، بند کر دیا، ان سارے اس قسم کے لوگوں کی سیرت و سنت ایک ہی جیسی ہے. ایک قبیل کے جو لوگ ہیں جیسے مومنین ہیں، مومنین کی سیرت و سنت ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ ہیں وہ سارے بھی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کو روک دیا پانی کو. اس وقت حضرت علی علیہ السلام بلند ہوئے اور آپ نے اپنے افواج کے سامنے چند جملے کہے. اب آپ ان جملوں کا امپیکٹ دیکھیں گے کیا ہے. تمہاری موت مغلوب ہو کے زندہ رہنے میں ہے. الموتکم فی حیاتکم المقتولین. اگر تم مقہور اور مغلوب ہو کے زندہ رہو تو سمجھو گے تم مردہ ہو. وَالْحَيَاتِكُمْ فِي مَوْتِكُمُ الْقَاهِرِينَ. اور اگر غالب ہو کے مر جاؤ تو سمجھو گے تم زندہ ہو. کیا جملے ہیں؟ جب دو جملے کافی ہیں، جسے کہتے ہیں نا سب جوش اور جذبہ اور سب ابھار دینے کے. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک اپنے ہونٹوں کی پیاس نہیں بجھا سکتے جب تک اپنے تلواروں کی پیاس ان کے خون سے نہ بجھا. یہ اس شخص کے جملے ہیں جو محراب عبادت میں ساری دنیا سے منہ موڑ کے آپ سوائے خدا سے کسی سے متعلق نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حیرت انگیز شخصیت ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ انسان کامل، کہ جب جنگ کا مبارزے کا موقع ہے تو پھر اس سے زیادہ سخت کوئی انسان نہیں ہے سامنے. پھر اگر تم نے دعوت دی تو اب سنبھالو. جن حضرت علیہ السلام کا ہمیشہ یہ رہا کہ اب اگر تم نے دعوت دی یا بلائے ہیں تو اب سنبھالو. میدان جنگ میں آپ کو یہ عالم ہوتا تھا، اور جب محراب عبادت میں تو اس انداز سے خدا سے راز و نیاز و مناجات میں مشغول ہیں کہ گویا دنیا کبھی دیکھی نہیں. یہ سب کی سب چیزیں مل کر انسان کو بناتی ہیں، حقیقت وجود انسان کو تشکیل دیتی ہیں. وہ انسان قطعاً قابل تعریف نہیں ہے کہ جو یہ کہیں کہ نہیں مجھے تو خالی عبادت ہی کرنا آتی اور کچھ آتی نہیں. ٹھیک ہے، ایسا انسان قابل تعریف نہیں ہے. وہ انسان قابل تعریف ہے کہ جس کے پاس روحانیت بھی ہو، جو امور طبعی اور مادی میں بھی پاک و پاکیزہ ہو، جو عقل کے مراحل میں بھی بلند مراتب پہ فائز ہو، جو جب جہاں جذبات کا موقع ہے کہ امام علی علیہ السلام کو خبر ملی کہ یہ انہوں نے جنگ جمل میں جب جناب ام المومنین اور دوسرے اصحاب کے لشکر نے بصرہ میں جا کے جو لوٹ مار دی اور وہاں جو حال کیا، یا آپ کے پاس خبر آئی کہ کسی غیر مسلم عورت سے اس کا سامان چھین لیا، زیور چھین لیا، کس حد تک آپ نے اذیت محسوس کی کہ آپ کی رضا جو ہے آپ کے دوست سے نیچے گئی ہے اور آپ کو خبر نہیں. انہیں انتہائی اذیت کے آثار آپ کے چہرے سے ہوتے ہیں. تو جو جذبات ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. انہیں ایسا نہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب جناب علی اکبر یا جناب علی اصغر کے لاشوں کو دیکھا تو امام حسین کوئی جذبات سے عاری انسان نہیں تھے, کوئی پتھر دل شخص نہیں تھے. لیکن کمال انسانی کیا ہوتا ہے کہ اپنی ہر چیز کو اپنے رب اور اپنے معبود کے آگے جھکا دیتا ہے. کہ ہمارے جذبات ہمارے خدا سے تعلقات پر غالب آ جاتے ہیں, لیکن جو انسان کامل ہے اس کی ہر چیز تعلق بخدا کے مانا رہے ہیں. کہ خود جو امام حسین علیہ السلام کا موجز نما ایک جملہ ہے کہ جب جناب علی اصغر کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پہ آپ نے رکھا ہوا تھا, اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب یہ بھی میرے لیے آسان ہے کیونکہ میرے علم میں ہے کہ سب کچھ تیری نظروں کے سامنے, تیری نظروں سے اوجھل کچھ بھی نہیں. یہ ہے حقیقت انسانی. بات واضح ہوئی کہ انسان کی حقیقت یہ نہیں کہ کہیں کہ میں بہت روحانی ہوں, میں بہت بڑا عاقل ہوں. نہیں, سب کچھ شامل ہونا چاہیے. یہ جو معجون ہے اس کی ترکیب میں بہت سارے اجزاء شامل ہیں, تب انسان ہوں. اور اس کی مثال کے طور پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان معصومین کی شخصیات کو, ان کے وجود کو, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میدان مبارزہ میں بھی ان سے آگے بڑھنے والا کوئی نہیں, جب ممبر پر کھڑے ہوں خطابت کے لیے تو اس وقت بھی ان کا مقابلہ کوئی نہیں, محراب عبادت میں بھی کوئی ان سے آگے نہیں جا سکتا, جب معاشرے کے نادار اور مجبور انسانوں کا دکھ محسوس کرنے کی بات آئے تو اس وقت بھی ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں, بات کرنے والے بہت ہوتے ہیں, کون ہے جو اپنی پیٹھ پر روٹی اور سالن لاد کے ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہے اور جتنے فقرا راہوں میں سڑکوں پر پڑے ہوئے نظر آئے خاموشی سے ان کے پاس کھانا اور کچھ نہ کچھ سامان پیسے رکھے چلائے, کون زحمت اٹھانے والا تھا؟ باتیں کرنے والے تو بہت سارے. تو آپ چاہے جذبات کے مرحلے پہ دیکھیں, محبت کے حوالے سے دیکھیں, عقل کے میدان میں دیکھیں, روحانیت کے میدان میں دیکھیں, طبیعت کے میدان میں دیکھیں, ہر مقام پر آپ کو معصوم سب سے بڑا انسان نظر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کی نظر ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. معصوم کی نظر کس پر ہے؟ وجہ اللہ پر. معصوم جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی حقیقت یعنی وجہ خدا, تعلق با خدا کے لیے کرتا ہے, لفائے پروردگار کے لیے کرتا ہے. اس کی نگاہوں میں خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں, وجہ خدا تک پہنچنے کے علاوہ کچھ نہیں. تو حقیقت انسانی کیا ہے؟ حی متعلق. یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کو خدا نے ہمیشہ باقی رہنے کے لیے خلق فرمایا ہے, اور یہ وہ مخلوق ہے کہ جسے خدا نے اپنا شعور دے کر اپنے لیے خلق کیا. کہ تجھے مجھ تک پہنچنا ہے, مجھ سے ملاقات کرنا. اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو دیگر افراد کہتے ہیں کہ یہ انسان کی حقیقت ہے, حقیقت نہیں ہے, بلکہ یہ سب کچھ خدا نے نعمتیں دی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ اپنے اصل مقصد تک رسائی حاصل کر سکیں. یہ بات واضح ہے. یہاں پر اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے. ہاں, مٹی سے انسان کی خلقت بھی ہے لیکن انسان کی حقیقت نہیں ہے مٹی. یہ چیز میں نے شروع میں سمجھائی تھی کہ خلقت کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ پہلے آپ کے پاس ایک را مٹیریل موجود ہوتا ہے اور اس را مٹیریل کو آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ فائنل پروڈکٹ بن جاتا ہے. تو مٹی جو ہے وہ انسان کی خلقت کا ذریعہ ہے، لیکن مٹی انسان کی حقیقت نہیں. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا نفس ہے. اور انسان کا نفس کیا ہے؟ وہ حی ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، نفس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور نفس فطری طور پر، بنیادی طور پر اپنے الہ کا، اپنے معبود کا شعور ہے. تو مٹی خلقت کی بنیاد ہے، حقیقت کی بنیاد ہے، حقیقت خدا ہے. جی دیکھیے، اس چیز کی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ اس آیت کا ایک تو یہ ترجمہ ہی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کلو مانا علیہا فان، کہ جو کچھ اس پر ہے وہ فانی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ علیہا اس پر ہے فان، وہ فانی ہے، ہوگا نہیں. وہ بقا، اور بقا ہے وجہ رب، تیرے رب کے وجہ. تو یہیں پر ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر انسان اپنے رب کی تجلی، اگر انسان کا تعلق وجہ رب سے ہے تو وجہ رب کے لیے بقا تو وہ باقی ہے. اور یہ چیز
جنہوں نے تعلق نہیں
ان کے لیے بقا بیان کر دی گئی ہے کہ باقی وہ بھی ہیں، کیونکہ جوہر انسان باقی رہنے والا ہے. لیکن جوہر انسانی کو اگر خراب کر دیا جائے تو بری حالت میں باقی رہے گا، اور اگر اس کو اصل انسانی حالت میں باقی رکھا جائے تو بہترین حالت میں باقی رہے گا. لیکن ہم فیہا خالدون کا جو لفظ ہے، جو اس طرح کا جب کہہ رہے ہیں ہم فیہا خالدون، جہنم کے لیے بھی ہے، اہل جہنم کے لیے بھی ہے اور اہل جنت کے لیے بھی ہے. لیکن حالت میں فرق ہے، ایک بری حالت میں زندہ ہے، فل قلوب مل رہا ہے، اور ایک کو اچھی حالت قلوب مسیح. اچھا، اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے کہ خدا نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا، یہ بنایا، وہ بنایا، یہ چیزیں دی، یہ زندگی دے دی، اور اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس کو زندگی کی نعمت کے طور پہ دیا، اس کے شکر گزار کتنے ہیں اور اس کے کفران نعمت کرنے والے کتنے ہیں. لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے انسان کو اس طریقے سے بنا کر اس حیات عظیم رکھا کیوں، کیا کرنے کے لیے؟ انسان کی حقیقت، جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں، لیکن انسان کی پیدائش اور خلقت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں Why do we exist here? ہم یہاں پر کیوں پائے جاتے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے. ایک طرف تو ہم تقریباً اس کا جواب دے چکے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت الہی ہے اور انسان کی منزل خود اس کا رب ہے، تو ہمیں یہاں سے اس سوال کا جواب ایک اعتبار سے تو مل جاتا ہے کہ ہم یہاں کیوں پائے جاتے ہیں، تاکہ اس رستے پر چلیں جو ہمیں ہمارے رب تک پہنچا دے. اس لیے پائے جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا، اس لیے خلق فرمایا تاکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ ایک مخلوق ایسی ہو کہ جسے میں مکمل اندھیرے میں رکھوں اور پھر وہ اس اندھیرے سے کامل نور تک پہنچنے کا رستہ اپنے اختیار سے تلاش کر کے پہنچے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. وہ بات کی بات ہے، یعنی انسان کی حقیقت جو ہے بنیادی طور پر، آدم تو اس کے ایک ماڈل کے طور پر ہے، یعنی ان تک ہم بعد میں پہنچیں گے.